یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجا دیں اپنی منہ کی پھونکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے ہیں. یہ کشمکش حق و باطل دنیا میں ہمیشہ رہی ہے، اس کے کردار بدلتے رہے ہیں، کبھی موسیٰ اور فرعون ہیں، کبھی نور اور ان کی قوم کے سردار ہیں، کبھی محمد الرسول اللہ اور سرداران قریش ہیں. کشمکش تو جاری رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مصطفی سے شرار بنا دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا اتمام فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا کہ خاص طور پر اپنے ان آخری رسول اور خاتم النبیین جو ہیں جن پر نبوت و رسالت کا تکمیل ہوئی ہے، ان کو تو ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے، ان کا مقصد بعثت خصوصاً یہ ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ وہ آیت ہے جس تقریباً یہ پورا حصہ جو ابھی میں نے پڑھا تین مرتبہ قرآن میں آیا، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، پھر یہ سورہ صف میں. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی کتاب قرآن مجید دے کر اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر. ولو کرے ہلکا مشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. اب جب یہ ایک سٹرگل ہے، ایک ریزسٹنس ہے، مشرک یہ نہیں چاہیں گے، ملحد یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو، وہ اپنا سا زور لگائیں، تو جو اللہ کے وفادار بندے ہیں انہیں بھی زور لگانا پڑے گا. وہ اگر قربانیاں دیں گے تبھی دین غالب ہوگا، ان کے گھر بیٹھے تو دین غالب نہیں ہو جائے گا. لہٰذا پھر پکار ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا میں تمہیں اس کاروبار کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے جہنم سے چھٹکارا دلا دے. اگر واقعتاً چاہیے ہو ایک طرح زبانی کلامی جنت کے طالب بن جانا اور جہنم سے بچنے کے لیے خواہش دل میں رکھنا، ایک ہے واقعتاً اگر چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا، تو اس کے لیے شور شوق جو ہے اس کا راستہ وہ یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یاد کرو اللہ کی راہ میں، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اور اس میں کھپاؤ اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اگرچہ اس سے آگے تو اس کی شرح ہے، چاہے بہتر مغفرت ہے، جنت اللہ دے گا، ان باغات میں جنات عدن میں داخل کرے گا، پھر یہ جب اللہ مناسب سمجھے گا دنیا میں بھی غلبہ عطا فرما دے گا. وہ ہر حال میں نہیں ہوتا غلبہ، یہ ظاہر بات ہے کتنے صحابہ فوت ہو گئے جنہوں اور شہید ہو گئے جنہوں نے کہ غلبہ اسلام کی کیفیت کو نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مسئلہ سے اپنی حکمت ہے، وہ جب چاہے گا غالب بھی کر لے گا. لیکن تمہارا امتحان اس میں نہیں ہے کہ تم غالب کر دیتے ہو یا نہیں، تمہاری کامیابی کا معیار یہ ہے کہ تم نے تن من دھن لگا دیا، کہ اگر لگا دیا تو تم اللہ کے یہاں پرخرو ہو اور کامیاب ہو. تو یہ چار آیتیں ہم پڑھیں گے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں پھر جو آخری آیت ہے جو یوں سمجھیے کلیرین کال ہے، پکار ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان بنو اللہ کے مددگار، جیسے کہ کبھی تاریخ میں پہلے بھی ہوا، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ کہا تھا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اپنے حواریین سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. کوئی دائی، کوئی پکارنے والا، کوئی ابتدا کرنے والا پکارتا ہے لوگوں کو کہ کون آتا ہے جو میرے ساتھ میرا دست و بازو بنے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا ان حواریین نے ہم ہیں اللہ کے مددگار. پھر کشمکش ہوئی، فآمن طائفة من بنی اسرائیل وکفر طائفة، ایک گروہ ایمان لایا بہت مختصر اور بڑی جماعت جو ہے وہ کفر پراری رہی. لیکن ہوتے ہوتے پھر جو حضرت مسیح کے ماننے والے تھے ان کو غلبہ ہوا، یہودی ان کے مغلوب ہوتے چلے گئے، اور آج دنیا میں اگر وہ سانس بھی لے رہے ہیں تو حضرت مسیح کے نام لیواؤں ہی کے دست کرم کا صدقہ ہے کہ وہ سانس لے رہے ہیں، ورنہ ان کا کوئی ایک بچہ بھی دنیا میں موجود نہ رہے. یہ اس پر سورہ سب ختم ہو جائے گی. لیکن پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں یہ جو تقاضا ہے جماعتی زندگی کا، اگر یہ کام کرنا ہے تو جماعتی زندگی ہے، کسی کے ساتھی بننا ہے اگر دین کی جدوجہد میں، اقامت دین کی جدوجہد میں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ سورہ تغابن کی آخری تین آیات، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سم و داد کے نظم میں اپنے آپ کو منسلک کر لو، سنو اور مانو، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے جو سورہ حدید میں آیا تھا، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، وانفقوا خیرا لانفسکم. اب ہماری توانائیاں، ہماری قوتیں، ہماری صلاحیتیں سب اللہ کی عطا کرتا ہے، مال ہے تو اللہ کا عطا کرتا ہے، اولاد ہے تو اللہ کی، ان سب کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دینا، لگانا، یہ ہے تقاضا. انفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شرح نفسه فاولئک هم المفلحون، جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا دنیا اور اس کی محبت سے کو بچا لیا گیا, جس کے دل سے ان چیزوں کی محبت نکل گئی, وہی فلاح پانے والے ہیں. ان تقرض اللہ قرض حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے, جو ضائف ہو لکم وہ بڑھائے گا تمہارے لیے, اور یغفر لکم بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, عالم الغیب والشہادت, عزیز الحکیم. اس پر یہ سورہ تغابن کی تین آیات اس رکعت میں, اور چوتھی رکعت میں جو آخری ہوگی ایک بڑی پرزور آیت ہے سورہ تحریم کی, اس میں توبہ کی دعوت دی, پکار. یہ سب کچھ سمجھ لیا ہے تو طے کرو کہ جو رخ اب تک زندگی کا تھا اب موڑنا ہے اس رخ کو, ورنہ تو یہ سارا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا بجائے مفید ہونے کے وبال جان بن جائے گا. کہ تم پر تو بات واضح بھی ہو گئی تھی, تو رجوع کرو اور لپکو اور توبہ کرو. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. قیامت کے دن اللہ اپنے نبیوں کو رسوا نہیں کرے گا, ان کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرے گا, اور جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگایا ہے ان کے لیے رسوائی نہیں. انہیں نور عطا کیا جائے گا جو ان کے آگے اور دانی طرف لوٹتا ہوگا, اور وہ کہیں گے, جو بھی ہم جیسے کمزور بھی ان میں ہوں گے, وہ کہیں گے پروردگار ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارا یہ نور جو ہے بڑا دھندلا رہا ہے, تو اپنی مغفرت سے اور اپنی ہی فیاضی اور فضل کے صدقے ہمارے نور کو کامل فرما دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تجھے ہر چیز کا اختیار حاصل ہے. چند منٹ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو ہم نے پورے 26 دنوں میں قرآن حکیم کا پورا ترجمہ سنا ہے, جن کو بھی اللہ نے جتنی توفیق دی ہے جتنا ان کے لیے ممکن ہو سکا, پھر آج ایک برڈ آئی ویو پھر میں نے قرآن مجید میں سے آپ کو گزارا ہے, اس کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے. اس کو مختلف انداز اور ذرائع میں رکھا جا سکتا ہے. اس وقت میں اسے ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور وہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ, جو ہمارے ایمان کا جس میں لازم ہے. اس ختم نبوت کے نتیجے میں ہم پر کیا لازم آتا ہے؟ جو کام اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء اور رسولوں کے سپرد کرتا تھا, خلق خدا کو خدا کی طرف دعوت اور ان پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت, کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا ہے. دعوت اور حجت, یہ مقصد رہا انبیاء کا, رسل کا. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. تمام رسول تمام نبی مبشر تھے, نذیر تھے, داعی تھے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. لیکن حضور پر نبوت اور رسالت کامل ہوئی, ایک تو ہدایت کامل ہو گئی اور محفوظ کر دی گئی بشکل قرآن, دین کامل کر دیا گیا, اور حضور کے دست مبارک سے اس کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا دیا گیا, یہ ہے وہ دین حق جو آپ نے قائم کر کے دکھایا. اب نبوت پر مہر لگ, منطقی نتیجہ کیا ہے؟ وہ کام ختم نہیں ہوئے, وہ ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی. در حقیقت اب ذمہ داری کا کاندھا بدل گیا ہے, وہی کام جاری رہنا ہے. دعوت اللہ کی ضرورت آج بھی, اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پر حجت قائم کرنے کی ضرورت آج بھی, لیکن یہ کام اب بحیثیت مجموعی ذمہ داری ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب امت ظاہر بات ہے کہ مجموعہ ہے افراد کا, کوئی فرد کسی طور میں جس کو اللہ ہمت سے کھڑا ہوتا ہے, دعوت دیتا ہے, اسی کام کو کرنے کا بیڑا اٹھاتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ اس کے آبان و انصار منتخب کر لیتا ہے, وہ اس کے دست و بازو بن جاتے ہیں. اس طریقے سے امت میں یہ کام تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. انہیں کو ہم مجددین امت کہتے ہیں. مجدد کوئی دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ میں مجدد ہوں, بلکہ یہ تو لوگ بعد میں ان کے کارنامے کو دیکھ کر, ان کے جو بھی ان کی خدمات تھی ان کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ مجدد. بعض مجددین کو اللہ نے کشعور بھی دیا, وہ الگ بات ہے, ایکسپشنل ہے. مجدد کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر ایمان لاؤ معاذ اللہ, وہ تو کہتا ہے یہ دین ہے, تم نے دین کو کچھ غلط سمجھا ہوا ہے, تم نے دین کی تعلیمات میں پردے ڈال دیے ہیں, تو یہ ہے اصل دین اللہ کا, یہ ہے کتاب اس کی, یہ ہے اس کے رسول کی سنت, یہ ہے تمہارے فرائض, یہ ہے تمہارے تقاضے. تجدید کے معنی زندہ کرنا, دوبارہ اسے نیا بنا دے. آئینے پر غبار آ گیا ہے, غبار ہٹا کر صاف کر. یہ کام اب بھی ہمیں کرنے ہیں, فرق کیا ہے, اب نبی نہیں ہوگا, معصوم کوئی نہیں ہوگا, نبی نہیں ہوگا, یہ تمام مسلمان مانتے ہیں, سوائے قادیانیوں کے, بہائیوں کے, ان کو چھوڑ دیے, وہ مسلمان ہیں ہی نہیں, امت انہیں اپنے سے کاٹ دی. مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں. ہم اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں اہل تشیع جو ہے امامت معصومہ کے قائل ہیں, ہم اس سے بھی قائل ہیں. ابو بکر بھی معصوم نہیں تھے, عمر بھی معصوم نہیں تھے, تو اور کون ہوگا؟ افضل البشر بعد الانبیاء میں تاخیر ابو بکر صدیق, وہ معصوم نہیں. اب یہ کام ہوگا لوگوں کے ذریعے, انسانوں کے ذریعے, امتیوں کے ذریعے, جو بھی اس کی ہمت کریں, جو بھی اس کا بیڑا اٹھا لیں, جو بھی اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کے لیے عزم کر لیں. پھر یہ کہ یہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا چلا آیا ہے امت کے اندر. ایک شخص نے ہمت کیا, دعوت اٹھائی, کچھ لوگ جمع ہو گئے, کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دعوت مدم پڑ گئی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ جو ہیں اس کو ایک فرقہ بنا لیتے ہیں, نسلاً اس کے اندر وہ شامل ہیں, نسل کی بنیاد پر, وراثت کی بنیاد پر. پھر اللہ کسی کو ہمت دیتا ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جب آپ فی ہادی امت اللہ کل نے میں اچھے آمین اللہ رات سے کل میں آتے آمین میں یوجب نے رہا نہیں رہا, تقریباً 100 برس کے وقفے سے اللہ تعالیٰ کتاب سے اٹھا کر. یہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. اگر کسی کے دل میں خناق پیدا ہو جائے, وہ خود اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے, تو وہ گمراہ ہوا, وہ ہلاک ہوا. لیکن ایک انسان کی حیثیت سے, امتی کی حیثیت سے, انہیں ذمہ داریوں کو ادا کرنا جو اب ختم نبوت کے نتیجے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہیں, لیکن امت بھولی ہوئی ہے, امت تو اپنے ہی کاموں میں لگی ہوئی ہے. جیسے دنیا کی اور قومیں ہیں جو مسائل ان کے ہیں, ویسے ہی امت کے ہیں. دنیاوی مسائل, قومی مسائل, ملکی مسائل, اپنی بہبود, ویلفیئر سٹیٹ, فلاں فلاں ساری چیزیں جو ہیں, ان میں سے کوئی شے بری نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو اصل کام تھا وہ ہم بولے. اس کام کو شروع کرنے کے لیے ہندوستان میں ایک سلسلہ مجددین جو ہے, سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ پچھلی صدی میں جہاد کیا, انہوں نے ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد کی. دنیا میں اعتبار میں ناکام ہو گئے, کوئی پرواہ نہیں. ان سے پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی علمی اعتبار سے تجدید دی, ان سے پہلے احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ. اس صدی میں بہت سی جماعتوں نے یہ کام کیا ہے. 14ویں صدی, 14ویں صدی میں حضرت مجدد الفیصلی, اور ان کے ساتھ شامل کر لیجیے شیخ عبد الحق محدث دہلوی. 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی, خود بڑی عظیم شخصیت. 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید, ان کے سب سے بڑے معاون تو شاہ ولی اللہ کے پوتے. 14ویں صدی میں یہ کام کچھ مختلف جماعتوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے. بہت بڑی شخصیت جو جامع ہو وہ اس صدی میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. بچپن آپ شاید بہت سے حضرات اس کو, اس سے اختلاف بھی کریں. دین کا ایک فکر ہے, سوچ, جدید فلسفہ اور فکر کی سطح پر یہ کام اللہ نے اقبال سے لے لیا. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, اور اسلامی تعلیمات کی جدید پیرائے اور جدید انٹلیکچوئل لیول پر اس کی تعلیم. حالانکہ عملی اعتبار سے وہ بہت ہی کمزور انسان, لیکن ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے ہمیں وہ لینا ہے, اس سے جو نہیں ہے اللہ اس کی تلافی کرے, اس کو معاف کرے. اسی طرح ابو الکلام آزاد ایک دور میں کھڑے ہوئے, اور انہوں نے دعوت رجوع القرآن, الہلال, البلاغ, حکومت الہیہ کا قیام, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نعرے لگائے ہوئے, خلافت کا احیاء. کچھ اچھے کام کیا, اس کے بعد افسوس یہ ہوا کہ وہ کچھ بدل ہوئے, کچھ علماء کی مخالفت. علماء کا اس وقت تک جو ہے عمل کا پل بہت مضبوط تھا, انہیں محسوس ہوا یہ بڑی بھاری چٹا
شیطان ہے یہ مجھے ریکگنائز نہیں کریں گے بیکاز آئی ایم ناٹ ون آف دم. لہٰذا وہ ادھر چھوڑ کے اور کانگریس میں گئے اور آزادی کی تحریک میں اپنے آپ کو کھپا کے چلے. پھر مولانا مودودی اٹھے ہیں اس دعوت کو لے کر, تجدید احیاء دین, اقامت دین, حکومت الہیہ کا قیام, اس کے لیے ایک جماعت, جماعت اسلامی, اس کے لیے ایک سارا, ایک سنت نظام, اس کو لے کر اٹھے. افسوس یہ ہے جو میرا نقطۂ نظر ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ان سے غلطی ہوئی, نیک نیتی سے ہوئی, جلد بازی میں ہوئی. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہاں مسلم جیت تو ختم ہو ہی چکی ہے, بیکوم ہے, اگر ہم اسلام کا نام لے کر عوام کے پاس جائیں گے وہ ہمیں ووٹ دے دیں گے. اسلام کے لیے انہوں نے ملک بنایا تھا, ووٹ دے دیں گے, حکومت آ جائے گی ہاتھ میں تو سارے وسائل و ذرائع بھی ہوں گے, اب ہمارے پاس ایجوکیشن بھی ہوگی, رائے بلاغ بھی ہوں گے, معاشرے کو ٹرانسفارم کر لیں گے بعد میں, بجائے اس کے کہ اب پہلے جڑ سے کام شروع کریں. افسوس یہ ہے کہ یہ غلطی جو ہے ایسی ثابت ہوئی کہ وہ 40 برس سے اوپر ہو گئے, وہ تحریک جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی شکل لے آ گئی. یہ ہمیں احساس ہوا بہت شدید, میں خود اسی جماعت کی گود میں نے آنکھ کھولی ہے, اسی میں بڑا بڑا ہوں, میرے الفاظ اب بھی موجود ہیں کہ میں نے ان کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھا ہے, ان کے کانوں سے سننا سیکھا ہے, ان کی زبانوں سے بولنا سیکھا ہے, الفاظ اب بھی لکھے ہوئے ہیں. تحریک جماعت اسلامی میری کتاب ہے, اس میں یہ الفاظ موجود ہیں, لیکن یہ ہے کہ اختلاف کیا میں نے اسی وقت کیا کہ آپ غلط رخ پر آ گئے ہیں اس انتخابی سیاست میں, یہ جو ایک کشمکش اقتدار ہے اس کے ساتھ جو گڑبڑ کر دیا اسلام کے معاملے کو, اقامت دین کی جس ضرورت کو, اس سے کنفیوژن ہو چکا ایشوز کا. نتیجہ یہ نکلا ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لی گئی, ایوب خان کے قوانین آج تک موجود, بجائے اس کے قوانین کی ٹانگ گھسیٹ لی جاتی ایوب خان سے کیا برائی تھی ہمیں, باقی بعد میں جو آئے وہ کون سے اس سے بہتر تھے, لیکن ہم نے جب وہ شخصی اور جماعتی معاملہ شروع کر دیا اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ محنتیں ہوئی ہیں, کوششیں ہوئی ہیں, جدوجہد ہوئی ہے, جوانوں نے اپنی جوانیاں بھی نثار کی ہیں, خون بھی دیا ہے, لیکن یہ جہاد پلے کچھ نہیں پڑ رہا. ابھی معلوم ہوتا ہے کہ تیرائے تین میں بھٹک رہے ہیں پوری قوم. یہ ہے در حقیقت نقطۂ نظر جس کے تحت کہ پھر ہم نے دو تشخیصوں پر بات شروع کی, جیسے کہ میں نے کل جمعہ میں عرض کیا تھا. ایک تشخیص یہ تھی کہ اصل میں جہاں ہم لیگ کر رہے ہیں وہ انٹلیکچوئل لیول پر ایمان, کنوکشن والا ایمان, علاوہ جن بصیرت ایمان, وہ جب تک قرآن کو مرکز و محور نہیں بنائیں گے وہ حاصل نہیں ہوگا. اب ہمارے یہاں تبلیغی جماعت ہے, پرچار نیکی کا, بھلائی کا, فضائی کا, سب ہو رہا ہے, قرآن مرکز و محور نہیں, اس کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے پر ایمفیسس نہیں. جماعت اسلامی اس اعتبار سے بہت بہتر ہے, درس قرآن, تقیم القرآن اس نے بڑے پیمانے پر چھپی, لیکن یہاں بھی ایک کمی ہے. اصل زور اس پر نہیں ہے کہ خود عربی سیکھو اور قرآن اپنی آنکھوں سے کھول کر پڑھو, بلکہ ایک شخص نے جو کچھ دیکھا ہے وہی دیکھو, اب وہی تقیم القرآن ہی کو پڑھتے رہو. ٹھیک ہے, وہ شخص کی اپنی ویژن ہے, اس کی آنکھوں سے نہیں دیکھیے, اوروں کی آنکھوں سے نہیں دیکھیے, قرآن کسی ایک آنکھ میں سما ہی نہیں سکتا, اتنے ڈائمینشن ہے, کوئی انسان کے مختلف جہتوں کا احاطہ کرے امپاسبل. ہم نے اپنی دعوت کو پہلے تو یہ تھے سب سے پہلے کنسنٹریٹ کیا ہے, قرآن پڑھو, عربی سیکھو, اپنی آنکھیں کھولو, خود قرآن کے اندر غوطہ زنی کرو تو تمہیں پرسنل کنوکشن حاصل, اینڈ دیٹ از واٹ یو نیڈ. پرسنل کنوکشن ہے جو کریکٹر کو ٹرانسفارم کرتا ہے, اندر بڈی پر انسان کی ہوتی ہے, چین سے نہیں بیٹھ سکتا ہے, یہ تو آگ لگی دل میں آگ. پہلا تو ہمارا کام یہ ہے جو میں کر رہا ہوں الحمدللہ, اس طرف تہجد نعمہ کہا کرتا ہوں کہ 26 برس ہو گئے, میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنی بہتر بیشتر جو بھی اللہ نے پونجی دی تھی, جتنی بھی تھی صلاحیت, توانائی, ذہانت, اس کا بہتر اور بہتر کسی کام نہیں تھا, جو بھی اس کا جواب ہے, جو بھی نتیجہ تھا اس کے ذمہ نہیں جانا چاہتا. کتاب میری اب سب چکی ہے 300 صفحے کی, دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر, اس پر ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا ایک شعبہ ہے کام کا, تجدید ایمان, لیکن ایمان ڈوگمے والا نہیں, کنوکشن, اس کا انٹلیکچوئل ڈائمینشن ہو, جس کی فکر اور جس کی کانشسنیس کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہو انسان کے شعور کے ساتھ. اس کے ضمن میں اب آپ کے ہاں جو یہاں پر نیوبن بنی اور پھر یہ اکیڈمی بن گئی, اور اب یہاں اس کا افتتاح ہو گیا ہے, میری توقع سے بہت زیادہ رجوع ہوا ہے, جو لوگ آئے ہیں آئی کوڈ نیور ایکسپیکٹ اتنی دور شہر سے, لیکن بار آپ یہاں اگر پاس میں ہیں تو لوگوں پر بتائی بھی ہے, یہ بھی بات ہے. پھر بھی یہ کہ آدمی جب تک ارادہ نہ کر لے, اور ارادے سے بھی کچھ نہیں بنتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو, اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کی بنتی بات نہیں, سب لوگ جن کے پاس کتنے کتنے مسائل ہیں توفیق نہیں ہوتی. تو جو بھی ارادہ ہوا, لوگوں نے ارادہ کیا, ہمت کی, اللہ نے توفیق دی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اکیڈمی کا کام یہاں پر ایک بڑے اچھے پیمانے پر اس کا اسٹارٹر ہو گیا ہے, آغاز ہو گیا. اب اس کو کنٹینیو کرنا ظاہر بات ہے آپ لوگوں کا کام ہے. میرے کچھ ساتھی موجود ہیں جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے, جنہوں نے پڑھا ہے, تو اس کام کو اب کر سکتے ہیں. اسد الرحمان میرے نوجوان ساتھیوں میں سے ہیں, وہی اب یہاں خطیب ہوں گے, یہاں جمعہ ہوگا. یہ جمعہ وہ روایتی جمعہ نہیں ہوگا جس میں کہ صرف کہانیاں ہوں یا لطیفے ہوں یا سیاسی بحثیں ہوں یا نور و بشر کے جھگڑے ہوں یا اختلافی مسائل کے اوپر دھواں دھار تقریریں ہوں گی. یہ جمعہ ہوگا اسی لیے یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ, وہی جو عمل نبوی ہے اسی کی کو لے کر چلنا. یہاں پہ اوقات وغیرہ کا طے کیا ہے, یہی ٹائم جو ہے 12:30 بجے سے گفتگو شروع ہوگی, 1:30 بجے تک ایک گھنٹہ ان شاء اللہ, اور اس کے بعد نماز ادا کیجیے. آئیے یہاں پر جمعہ, اس کو واقعتاً اس کام کا ایک ریڑھ کی ہڈی اس کام کی, یہ گویا کہ اب دعوت رجوز القرآن کے لیے آپ کے شہر کراچی میں یہ ایک اس کی ریڑھ کی ہڈی بن جانی چاہیے یہ اکیڈمی. پھر یہ درس قرآن بھی شروع کر رہے ہیں, منتخب نصاب جو میں نے مرتب کیا ہے آج اس کے بھی کچھ منتخب حصے میں نے نماز میں پڑھے, بات بہت اہم حصے چھوڑنے پڑے, وہ تو وقت کی کمی تھی. اگر روز کی طرح ہم چلتے آج 3:15 تک تو میں شاید کچھ اور حصے بھی لے لیتا, لیکن یہ گفتگو بھی کرنی تھی. تو یہ منتخب نصاب جو ہے مجھے بڑا اطمینان ہوا ہے, اس کا میں پہلے واقف نہیں تھا, میں نے ان کو ان کی صلاحیت کوئی نہیں جنہوں نے دیکھا ہے یہ یہاں درس دیتے رہے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ ان مقامات کا تجزیہ کر کے انالیسس, یہ عبارت ہے کیا ہے, اس کے اندر کیا مضامین ہے, لفظی معنی کیا ہے, الفاظ کا رب کیا ہے, اس کے اعتبار سے یہ قرآن کا انقلابی فکر, یہ انشاءاللہ یہاں پر یہ 1 مئی سے شروع ہوگا یہ پروگرام ابھی نہیں, لیکن یہ کہ اس کے بعد سے ہفتے میں 4 دن درس قرآن جو ہے مغرب سے عشاء تک, عشاء کے بعد عربی کلاس, تاکہ جن کا ارادہ ہو جائے اور لوگ اپنے اپنے دھندوں سے فارغ ہو کر آ جائیں مغرب تک پہنچ جائیں, تو 1 گھنٹہ عشاء اور مغرب کے درمیان 1 ہی گھنٹہ ملتا ہے بمشکل مغرب سے فارغ ہو کر اذان تک, اور پھر یہ کہ 1 گھنٹہ عشاء کے بعد لگا لیجئے. تو یہ کہ اس کام کو اب آگے لے کر چلنا یہ ظاہر بات ہے کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں نے جو بھی مشقت جھیلی ہے اس کا شاید آپ کو اندازہ نہ ہو, شاید 150 یا 200 کیپسول تو میں نے اس مہینے میں وہ ایم پی کلاس 500 ملی گرام کے کھائے, یہ کہ گلے میں مسلسل انفیکشن رہی اور مسلسل اینٹی بایوٹکس لینے پڑے. یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی کچھ سہار کی صلاحیت دے دی ہے, ورنہ وہ ایم پی کلاس جب اگر 2 دن آدمی کھائے تو برا حال ہو جاتا ہے لوگوں کا. یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بھی کام کروا رہا ہے کر رہے ہیں, تو ایک تو ہمارے کام کا حصہ یہ ہے اور اس نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, آپ اس میں دست و بازو بنے, من انصاری اللہ اور میرا مددگار ہے, یہ سب میرا ہی کام ہے. یہ ایک اکیڈمی لاہور میں بنی تھی, ایک یہاں بن گئی ہے, ایک کے لیے کھدائی شروع ہو چکی ہے بنیادوں کی ملتان میں, ایک کے لیے اور زمین مل چکی ہے. یہ فیصلہ بات ہے اللہ تعالیٰ کو جیسے جیسے منظور ہوگا یہ کام آگے بڑھے گا. اور اس میں جو آپ نے دیکھا ہے کل جو یہاں حشر ہوا ہے, جو اوپر کی چھت بھی پوری بھری ہوئی تھی, اور یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مسجد اوپر کی جو ہے وہ بھی بہت جلد تعمیر کر لینی چاہیے. ہمارے ہاں عام چندوں کا کوئی رواج نہیں ہے, نہ ہم نے اس کے لیے کوئی آج تک کوئی بات اس طرح کی ہے کہ جو لوگ بھی سمجھتے ہیں اس اکیڈمی کے مقاصد سے جن کو اتفاق ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں, اور ظاہر بات ہے انہیں کو یہ کرنا ہے. ہم تو کشکول لے کر کہیں گھومتے نہیں, نہ کہیں عرب ممالک میں گئے آج تک, کوئی ایک پیسہ کسی عرب شہر سے ہم نے آج تک نہیں لیا, نہ اپنی مقامی حکومت سے لیا, اس وقت بھی نہیں لیا جب ضیاء الحق صاحب کو مقتدر مطلق تھے اس ملک کے, سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا. اور یہ کہ بہرحال میں کچھ عرصے ان کی بڑی گڈ بکس میں رہا ہوں, بعد میں وہ ناراض ہو گئے, وہ بات دوسری ہے کہ جمہوریت کی رٹ لگا تھا ہی, لہذا کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک زمانہ تو تھا بہت راضی تھے, ایک پیسہ کرتے ہیں جو ہم نے لاہور کی اکیڈمی کے لیے یا کہیں کے لیے ان سے حاصل کیا. بہرحال پہلا کام یہ, دوسرا کام اصل میں جو اس سے کہیں اہم ہے, یہ بنیاد ہے تو وہ اس کی ٹاپ, اور اس کا تعلق اس ملک کے ساتھ اس اعتبار سے ہے کہ یہ ملک نہ صرف اس کا استحکام بلکہ اس کا بقا بھی اسی کے ساتھ وابستہ.
مجھے جتنا یقین ہے کہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں اتنا ہی یقین اس بات کا ہے یہ ملک قائم نہیں رہے گا اگر یہاں اسلام قائم ہو. جواب نہیں, کوئی ریشنلے نہیں ہے. آخر ہر شے کا کوئی جواب ہو, کیوں آپ کا ہی ہو؟ آپ نے 20 کروڑ مسلمانوں کو یرغمالی بنا دیا ہندوستان کے اندر, بھارت میں ہندوؤں کا ان کی قیمت کے اوپر ان کی کوٹ پر یہاں ایش کر رہے بیٹھے. کیا تھا اسلام کے نام پر؟ اسلام کہاں ہے؟ غیر زید اسلام. وہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات جس کے لیے ہم چلے تھے, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی, وہ منزل تو نہیں آئی. اور 2 لاکھ ہوا ملک یوں ہی نہیں ہو گیا. اللہ نے اپنی قدرت قابلہ سے ملک دیا تھا جبکہ ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ ملک مل جائے گا, جبکہ قائد اعظم خود کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکے تھے. عالم اسباب نے کوئی بنیاد ہی نہیں کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ کہتے وجود میں آ گیا. بس سخت اپون اس, اللہ نے ہم پر یہ لازم کیا ہے کہ تم نے اسلام کا نام لگایا لو ملک. تم کہتے ہو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تم راضی ہو گئے ہو کیبنٹ مشن پلان پر, 3 آٹونومس زونز پر, ہم تمہیں انڈیپینڈنٹ ملک دیتے ہیں. قائم کر کے دکھاؤ فنن تو رکھ ہے فتح ملون. اب دیکھیں گے تم کرتے کیا. ہم فیل ہوئے ہیں, ناکام. 24 برس کے بعد سزا کا پہلا کوڑا ہماری پیٹھ پر بنتا. بھول جائے تو بات اور ہے, یاد ماضی عذاب ہے. یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. 93,000 آپ کے کریئر جوان سپاہی سے لے کر جرنیل تک, ٹائیگر آپ کا ٹائیگر اپنے ہاتھ سے پسٹول. نو تو جزیہ کا یدی بہن ساغر ہوں, ہاتھ سے جزیہ دے چھوٹے بن. اور اس کس ہندو کے قیدی جس پر کے 1,000 برس حکومت, اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا بھی ہے ریونج اوور 1,000 ایئرز ڈیفیٹ. اب بھی ہم اوشن ابھی کھیل چل رہا ہے, سیاسی کھیل چل رہا ہے. وہ شریعت مل جو ہے فٹ بال بنی ہوئی, ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے. کس قسم کا شریعت مل آیا ہے میں تو ابھی پڑھا نہیں ہے. آ جائے فراقوں پر جو بھی آ جائے, ہم تو کہتے ہیں جو بھی شریعت کی طرف ایک قدم بھی اٹھے نا فراقوں پر, لیکن اگر اس کے اندر کوئی دھوکا ہے بارہ لوگ دھوکے کو ہم عوام کے سامنے بیان کریں. اگر سود خوروں کے لیے اسی طریقے کے لیے گنجائشیں رکھی گئی ہیں تو پھر ہم اس کو پبلک کے اندر لائیں گے کہ یہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی, نجات دیدہ اگل دل کی گھڑی نہیں آئی. یہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ شہر تو نہیں. آ جائے ہمیں ہو جائے, ہم کہاں پر کریں ایک قدم بھی دین کی طرف اٹھے گا ہم ویلکم کریں. ضیاء الحق صاحب نے بھی جب اپنے آخری زمانہ تھا وہ, جب انہوں نے شریعت آرڈیننس ایک نافذ کیا تھا, اگرچہ نافذ تھا بہت اس کے سسٹم, لیکن میں نے اسے ویلکم کیا تھا کہ ون اسٹیپ فارورڈ تو ہے, قدم کا قدم آگے آئی. جبکہ جماعت اسلامی نے یہ کہا تھا کہ یہ تو انسداد شریعت آرڈیننس ہے, شریعت آرڈیننس نہیں ہے, نفاذ شریعت آرڈیننس نہیں ہے, انسداد شریعت آرڈیننس. میں تو کہا تھا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھتے تو کبھی. بہرحال اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اسلام اس ملک میں کیوں نہیں آیا جو میں نے کل جمعے میں بیان کیا. غیروں کے شکوے کا فائدہ نہیں جو اسلام میں بلیو نہیں کرتے, یا تو ویسے ہی نہیں بلیو کرتے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو اب دقیانوسی بات ہے, فنڈامنٹلزم کا زمانہ گزر گیا, اب تو کچھ روشنی کا زمانہ, کچھ اور اسلام چاہیے. وہ اسلام کے جو ویسٹ کے لیے پہلے ٹیبل ہو, ایکسیپٹیبل ہو, جس کے ساتھ ویسٹ ریکنسائل کر سکے, گھبرائے نہیں وہ کہ یہ کیا فنڈامنٹلزم ہے. ایسا اسلام جو ہے وہ بارہ ہمیں تو اسلام وہ چاہیے جو کتاب اللہ اور سنت رسول والا اسلام. تو جو لوگ اس اسلام کے ماننے والے ہیں ان سے شکوا اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے ایشوز کو کنفیوز کر دیا, کشمکش اقتدار کے ساتھ نفاذ اسلام کے معاملے کو نقصی کر کے لوگوں کے لیے بھی کنفیوژن اور خود اپنی بھی توانائیوں کا بھی دیا. تو ایک ریزسٹنس موومنٹ کمیٹڈ لوگوں کی جو تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو, ایسی جماعت کی ضرورت ہے. بلتقم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور نہیں المنکر کے لیے جب تک طاقت کافی نہیں ہے دباؤ سے کہیں گے خدا کے لیے باز آ جاؤ, خدا کے لیے چھوڑ دو, خدا کے لیے یہ حرکتیں نہ کرو. لیکن اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو چیلنج کریں گے کہ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں, ہمارے جیتے جی نہیں ہوں گے. جیسے دیکھیے سادہ کی مثال آپ کو دے دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے دن سے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ معبود کچھ نہیں ہے، ان ہی اللہ اسماؤں کا میں تم ہوں تم باباؤ کو، لیکن معبود رکھے رہے وہاں اور حضور وہی نماز پڑھتے رہے، اسی کعبے کا ثواب کرتے رہے، کسی معبود کو توڑا نہیں. عجیب بات لگے گی اگر کسی نے پہلے سوچا نہیں، محمد سلطان اور اسی کعبے کا ثواب کر رہے ہیں جس میں بت رکھے، دائیں بت بائیں بت، ادھر نائلہ ادھر اصاف ادھر فنا ادھر یہ، تو دیویاں ہی دیویاں بت ہی بت. 360 کی تعداد پورے کرتے کرتے آپ کو جو ہے اور ٹھکانے آ جائیں گے. اسی گھر کا ثواب کر رہے تھے کہ نہیں، وہی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نہ کوئی الوہیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، سب باطل. کیا کیا آپ نے؟ دعوت کے ذریعے ایک جماعت بنائی، کمیٹڈ لوگ، ان کی تربیت کی، ان کو منظم کیا، ایک کمانڈ پر موو کرے، جب کہا جائے سٹاپ سٹاپ. دیکھیے کس قدر بڑا مسئلہ ہے، بیعت لی ہے موت پر، لیکن اس کے بعد چلا کی ہے. ایک صحابی نے بھی کیوں نہیں کی، آپ نے تو موت پر بیعت لی تھی، یہ سنا کیوں کر دی، دل میں تھا، لیکن یہ کہ جسم نے ماننا ہے حکم، فاسمعوا واطیعوا سنو اور اطاعت کرو. پھر یہ وہ لوگ تھے کہ جو خود اپنی زندگیوں پر اسلام کو نافذ کرتے، یہ نہیں کہ دوسروں کو تو دین کی دعوت دی جائے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اپنا گھر بھولے ہوئے ہوں، اپنی معاش کی فکر ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، سودی کاروبار ہے کیا ہے، ہم نے کس طرح کے دھندے جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں، گھروں میں پردہ نہیں، معاشرت مغربی وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ان کے ہاتھوں اسلام کیسے آ جائے گا. ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو پہلے عہد کریں اللہ سے، اے اللہ تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، اس پر آج ہم نے خرابی ختم کی، جو غلطی ہوئی ہے کوتاہی رہی ہے غفلت میں زندگی گزری ہے معاف فرما دے، آئندہ کے لیے اپنے مصمم. ہم نے تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے جو عہد نامہ بنایا پہلا حصہ یہی ہے، انی واحد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان نمبر ایک، احجور ما یکرہ کل ما یکرہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند، وان اجاہدہ بھی سبھی جوہدہ استطاعت، اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنی امکانی حد تک، ان سے کا مالی اور اپنا مال بھی خرچ کروں گا، وہ عبد اللہ نفسی اور اپنی جان بھی کھپاؤں گا، لے قامت دین ہی و لائے کلے بندے، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس کے کلمے کی سربلندی. دس از پارٹ ون، یہ پلج ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، پارٹ ون آف دی پلج، دس پلج از ود اللہ، انی واحد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان احجر ما کل ما یکرہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند ہے، وہ جاہدہ فی سبیلہ ہی، اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا جو ہوگا استطاعت ہی اپنی انسانی حد تک، وہ ان سے کمالی و عبد اللہ نفسی، اپنا مال بھی خرچ کروں گا جان بھی کھپاؤں گا، لے اقامت دین ہی و الائے کلمت ہی، اب اس کے دین کی اقامت کے لیے اور اس کے کلمے کی سربراہی. دوسرا حصہ یہ ہے، میں اب آپ کے سامنے ہوں، من انصاری اللہ کی پکار کے ساتھ کہہ چکا ہوں، نہ نبی ہوں نہ معصوم، آپ ہی کی طرح کا انسان، میں عالم بھی نہیں محدث بھی نہیں، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیر، مسلم بھی نہیں میں، مفتی بھی نہیں، قرآن کا ایک طالب علم ہوں، جو کچھ سمجھ میں آیا ہے سمجھا رہا ہوں، جو قرآن کا فہم حاصل ہوا ہے اپنی توانائیاں لگائی ہیں اسی کو ڈسمینیٹ کرنے میں، شیئر کرنے میں لوگوں کے ساتھ، لیکن ایمفیسس یہ ہے کہ خود عربی سیکھو، اپنی آنکھوں سے پڑھو، تیری بات سمجھ میں آئے اسے قبول کرو، نہیں کسی اور کی بات زیادہ مرضی نظر آئے اسے قبول کرو. علمی اعتبار سے کسی ایک آدمی کے ساتھ باندھ لینا بہت بڑی حماقت، البتہ اگر میرا ساتھ دینا ہے تنظیم میں تو مجھ سے بحث کرو، شریعت کے دائرے کے اندر اگر جو حکم دوں گا ماننا پڑے گا، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے، چاہے میں جس کو چاہوں آپ نے امیر بنا دوں، دیٹ اتھارٹی ول بی ان مائی ہینڈ، جنہیں امیر بناؤں گا ان کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. یہ ہے وہ نظم جماعت جو ہم نے لیا ہے سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جو بیعت لی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ میں زہرا نے ترجمہ بیان کر چکا ہوں. حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں اور یہ مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کی مشترک روایت ہے متفق علیہ, اور اس سے اونچا حدیث کا درجہ اور کوئی نہیں. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, فل حسر السم وطال, حکم سنیں گے مانیں گے, پھر حسر و یسر چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو, بل منشط و المکر ہے چاہے طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, والا اثرت نہ لینا چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے, والا اللہ نازل امر اخلاق جنہیں آپ بنائیں گے امیر ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں, ہاں والا نقول ابن حق اللہ نومت لائم, جو بھی بات حق ہمارے نزدیک ہوگی جو مشورہ صحیح ہوگا وہ دیں گے ضرور. مشورہ دینے کے بعد فارغ, اس کے بعد معاملہ صاحب امر کے ہاتھ میں ہے, وہ فیصلہ کرے گا. اگر وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکل گیا تو اس کی گردن پکڑ لیں گے, غریبان کھانے, لیکن شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے, اس کا اختیار ہے, اس کی بات وہ مانے. اس پر ہم نے تنظیم اسلامی پائی, اس کے بارے میں کیونکہ یہ کبھی نہیں رہا, بعض ہمارے ساتھی جو اس وجہ اختلاف میں بھی ہیں انہوں نے بڑے تلخی کے ساتھ بھی شکوا کیا کہ آپ کا سال جب آپ کی تقریریں سن رہے ہیں کبھی آپ مانتے ہی نہیں لوگوں کو, کہتے ہی نہیں جاؤ میرے ساتھ بحث کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصولاً یہ باتیں میں بیان کرتا رہا ہوں, 15 سال ہو گئے تنظیم میں نے قائم کی, اور کم سے کم یہ کہ 12 سال ہو گئے کہ بحث کے نظام کو اس کے لیے اختیار کیا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح جذبے میں آ کر بحث کر لینا وقتی جذبات کے اندر, یہ پھر وقتی جذبہ جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں جو آئے وہ کولڈ بلڈیڈ انداز پوری طرح کولڈ سمجھ کر آئے, مقصد کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, کیا کرنا ہے, کیا اس کے تقاضے ہیں, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا مضمرات ہیں, کیا امپلیکیشنز ہیں, ان سب کو آدمی سمجھے تو آئے. جہاں تک انجمن کا معاملہ, وہ ایک انجمن ہے, تعاون ہے, اس میں جو بھی تعاون اپنا وقت دے, اپنی صلاحیت مال دے, خرچ کرے تاکہ تعمیر ہو اور تدریس کا سلسلہ شروع ہو جائے, اس میں کوئی فردر کمٹمنٹ نہیں. لیکن تنظیم اسلامی اس سے ٹوٹل کمٹمنٹ, اس میں ہم جلد بازی میں اور کوئی جذبات کے اندر لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ کھڑے کرا لینے, یہ کوئی ریزولوشن تو ہے نہیں کہ ہاتھ کھڑے کر دیے ریزولوشن پاس ہو گیا, اس سے پلج لائف لانگ پلج جان مال ان سلاطی و نسخی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین, اپنی جان اور مال اللہ کے حوالے کرنا ہے, اور پھر یہ کہ اس نظم جماعت کے حوالے کے اب جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں, آپ بتائیں گے کہاں جان کھپائیں کھپائیں گے. یہ ہے تنظیم اسلامی کا معاملہ, جس میں ہم کوئی جذباتی انداز اختیار نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے میں نے اعلان کیا تھا کل جمعے میں, بہت سے حضرات نے وہ سیٹ جو ہے کتابوں کے لیے ہیں, اچھی طرح سمجھ لیے, لیکن یہ کہ ایک درخواست میری ضرور ہوگی کہ اس کو تاکہ نسیان پر نہ رہے, اس کی ارجنسی ہو. جب آپ ایک مہینہ نکال لیجیے اپنی زندگی کا, ایک مہینہ رمضان کا تھا, ایک مہینہ اور نکال لیجیے, تو اس کا بیشتر وقت آپ لگائیے بہت ہی کم جو ضروری ہو کہیں کام کیجیے, باقی یہ پڑھ کر سوچ کر فیصلہ کریں, ویدر ٹو جوائن اور ٹو ریجیکٹ, ریجیکٹ ونس فار آل. یہ بات غلط ہے, اللہ بجن بصیرت میں کہہ رہا ہوں غلط ہے, آئی کانٹ جوائن اٹ. لیکن یہ کہ بیچ بیچ میں ہیش بیش, کچھ دلچسپی, کچھ چلے آ رہے ہیں, کچھ نہیں چلے آ رہے ہیں, یہ چیز جو ہے یہ میرے نزدیک, میں آپ کے پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں, خیر خائی کے ساتھ, یہ آپ کے حق میں مفید نہیں ہوگی. میں نے جو کچھ قرآن کو سمجھا ہے اس سے یہ کہ توفیق سلب ہو جاتی ہے, پھر ایک بات جو ہے حق واضح ہو چکی ہو چکا ہے, دل نے گواہی دے دیا ہے, دے دی ہے یہ صحیح ہے, پھر قبول کرنے میں اگر کوئی رد و قدع ہو رہی ہے کسی وجہ سے, مصلحت سے, کوئی اور اسباب, تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اندر سے وہ پھر تالے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر توفیق سلب ہو جاتی ہے, بصیرت سلب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام سب سے بچائے. اب یہ کہ وقت جو ہے بہت کم, دیکھیے جہاں تک بنیادی طور پر دینی فرائض کا تعلق ہے اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں, نماز عورت پر بھی فرض ہے, مرد پر بھی فرض ہے, البتہ مرد پر نماز جماعت ہے لازم, عورت اپنے گھر میں پڑھے, یہ فرق ہو جائے گا عورت اور مرد ہونے کے ناطے, لیکن نماز کی فرضیت میں کوئی شک نہیں. اسی طرح اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے عورت پر بھی مت پڑے. البتہ ہمارے ہاں چونکہ پردے کا نظام ہے, فتن کا نظام ہے, ہمارا معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہونی چاہیے, مکس سوسائٹی نہیں ہے. زیادہ عورتوں کے لیے سب سے پہلا دائرہ جو ہے وہ اپنے محرموں کا اور خواتین کا. شوہر ایک انسان کو بدل دینا, یہ بھی جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے, لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من عمر النام, ایک آدمی کو بدل دینا بھی ہے وہ بہت بڑی بات. پھر اولاد, اگلی نسل, بھائی, والد, وہ محرم جن کی پوری فہرست سورہ نور کے اندر ہے. مردوں میں بھی یہ دائرہ ان کا ہے دعوت کا, ان سے بات کریں بتائیں. خواتین کا دائرہ ہے, اس میں گفتگو کریں, اپنے قریب کے محلے میں بات شروع کریں, زیادہ باہر نکلنے والی بات جو ہے وہ نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ ہر آبادی کے اندر جو ہے یہ حلقے قائم ہو جائیں. یہ لٹریچر جو ہے میں آپ کو اچھا لگا ہے کہ یہ دین کی بات صحیح پہ پہنچا رہا ہے, اسے ان تک پہنچائیے. یہ کیسٹس ہیں, لوگوں کو چائے پر بلائیے, خواتین کو یا یہ کہ مرد بھی ساتھ آئیں, وہ مردان خانے میں ہوں, چائے پلائیں اور پھر انہیں کیسٹ سنائیں کہ بھائی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئیے. جیسے کہ جنوں کی بات ہم نے پڑھی, انا سمجھنا قرآن عجبن یهدی للرشد آمنا بھی, ہم نے قرآن سنا, یہ قرآن مانتے تو ہم, قرآن ہے ایک ہے اللہ کی کتاب, ہم نے قرآن سنا ہے, ہمارے دل کو لگا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ جو شے ہمیں حاصل ہوئی ہے آپ کو بھی ہم شریک کریں. یو وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو. جیسے حضور نے بنو ہاشم کو دو مرتبہ بلایا, کھانا چلایا, تب دعوت پیش کی. آپ یہ کام اپنی اپنی جگہ پر شروع کر دیجیے. پھر یہ کہ تنظیم سے وابستہ ہو جائیں, اگر تنظیم اسلامی میں آئے, خواتین کی بیعت علیحدہ ہے, اس کا نظام ہے. پھر یہ کہ اپنی ان سرگرمیوں کی رپورٹ دیں گے, اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہاں کیا کام ہو رہا ہے, اور اس کے حوالے سے پھر جو بات آگے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی حیثیت سے آگے بڑھے. بس صرف یہ کہ دائرہ کار کا فرق ہے, باقی کوئی فرق نہیں. باقی یہ کہ جب جہاد اور قتال کا مرحلہ آیا تھا, خواتین کو روک دیا گیا تھا, کہ جب فطر اور حجاب کے احکام آ گئے ان سے کہا گیا کہ تم گھروں میں بیٹھو اور تم اپنے شوہروں کی عزت اور ان کی اولاد کی حفاظت کرو گی, ان کے مال کی حفاظت کرو گی, اتنا ہی ثواب ملے گا تمہیں جتنا تمہارے شوہروں اور مردوں کو جہاد میں جا کر ثواب ملے گا. تو اگر تو صرف ثواب لینا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. پھر ہم بتائیں غزوہ خیبر میں کچھ خواتین نکلی تھی کہ ہم بھی چلنا چاہتے ہیں, انہوں نے روک دیا, نہیں چاہیے واپس, رابطہ نہیں, یہ ہم کریں گے. لیکن یہ کہ آپ گھر بیٹھے اس کا ثواب حاصل. اس بات کو یہ جان لیجئے کہ جہاں تک جو ہے اس کی حرمت کا تعلق, وہ تو دین ہمیشہ کے لیے کامل ہو چکا ہے, نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اس میں کوئی کمی بیشی اب ہم نہیں کر سکتے. موسیٰ کی شریعت میں کمی بیشی محمد نے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد کی شریعت میں کون کرے گا؟ یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ نے غلط کیا کہ نبوت ختم کر دی, بارہ یہ تو دوسری بات ہو جائے گی. تو اب جو حرام ہو چکا وہ حرام ہے, جو حلال ہو چکا وہ حلال ہے, سیدھی سیدھی بات. سارا مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن کے ضمن میں سود کی حد تک میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, امپلیمنٹیشن کے ضمن میں سود کی حد تک میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر سود کی ایریڈیکیشن ناممکن. اس لیے کہ دو راستے کھلے رکھیں گے آپ. ایک آدمی کو انویسٹمنٹ کا ایک ایسا راستہ بھی مل رہا ہے جس میں گارنٹی ہے کہ اس کا مال کہیں نہیں جائے گا, گورنمنٹ گارنٹی کرتی ہے نا, جتنے بھی شیڈول بینک ہیں ان کی گارنٹی تو حکومت, اور اسے ایک فکس پروفٹ ہمیشہ ملتا رہے گا. دوسرا وہ ہے جس میں خطرہ ہے, نقصان کا بھی ہے اور یہ بھی ہے اور شراکت بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں, کیوں جائے گا, کسی کی مت ماری گئی ہے کہ وہ اس راستے کی طرف انویسٹ کرے گا. پانی تو ہمیشہ سلوپ کی طرف جاتا ہے. ایک راستہ بند کر دیا, اب کیا کرے گا آدمی؟ کہاں لے جائے گا؟ گھر میں رکھے گا. گھر میں رکھے گا تو برف کی طرح پگھلے گا, وہ تو انفلیشن سے ڈیویلویشن سے پگھلے گا. تو جب ایک راستہ بند ہو جائے گا لا محالہ, اب پارٹنرشپ ہے, شراکت یا مزاربت, دو شکلیں جو شریعت میں جائز ہیں, لا محالہ آدمی ادھر رخ کرے گا, تھرڈ آلٹرنیٹو اس کے پاس ہوگا نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ انٹرسٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو, جو آپ کی جی این پی ہے, جو آپ کے وسائل و ذرائع اللہ نے آپ کو ملک کے اندر دیے ہیں, آپ اس سے اوپر تو نہیں جا سکتے. یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن. ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے. ہم نے خراب کیا ہے باہر سے قرضے لے لے کر, اور بیند کر رکھ دیا ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی وہ کتنے روپے کا جو ہے مقروض ہوتا ہے اور ساری آرٹیفیشل ہم نے خوشحالی پیدا کی. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کے اندر ہی ہم رفتہ رفتہ تدریجن اپنے قدموں کو مضبوط کرتے ہوئے اٹھتے اور یہی کام ہو جائے گا. انٹرسٹ بند کیجیے, دام والا آپ کو اپنے وسائل کے اوپر اٹھنا پڑے. زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے, ذرا کھول دیجیے, آواز کم ہو گئی بہت. جی اصل میں پاکستان کے صرف سیاسی نظام کا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, سماجی سیاسی معاشی نظام, یہ ایک وحدت ہوتے ہیں, آرگینک ہول, یہ ایک اکائی ہے. ہم تو اس کو ٹوٹل کو بدلنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے لیے دو راستے ہیں. ایک یہ خیال ہے کہ الیکشن کی طرف جائیے, لوگوں کو قائل کیجئے, لوگ اگر اسلام چاہتے ہیں وہ آپ کو ووٹ دے دیں, پھر آپ حکومت میں جا کر ساری چیز کو تبدیل کر دیجیے. اٹ اپیئر سو سمپل اینڈ سو لاجیکل. بات بڑی مہنگی ہے, ٹھیک ہے, راستہ کھلا ہوا ہے, ووٹ بھی الیکٹوریٹ اپیل کیجئے, ووٹ مل جائیں گے, آپ کے ہاتھ میں اختیار ہوگا, جو تبدیلی لانا چاہیں لے آئیں گے. لیکن جتنا یہ سادہ نظر آتا ہے اتنا فلیکشن, اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات اچھی طرح سمجھ. نمبر ایک یہ کہ اس ملک میں جو جاگیردارانہ نظام ہے اس کی وجہ سے ووٹوں کی عظیم اکثریت ان کے تابع. ذرا سی چینج جو آتی ہے وہ شہروں میں آتی ہے, کس میں اور دیکھ میں. کبھی جماعت اسلامی کے حق میں, جے یو پی کے حق میں ویو آ گئی کراچی میں, کبھی ایم سی ایم کے حق میں آ گئی. یہ بھی جس وے اور دیکھ میں, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا, وہ شہروں میں آتی ہے. دیہات میں وہی زمیندار, وہی جاگیردار, وہی قبائلی سردار, وہی خواتین, وہی وڈیرے, وہی پیر, وہ ادھر ہو گئے تو ادھر کا پڑڑا بھاری, ادھر سے وہ مینڈک کھدک کر ادھر آ گئے تو وہ ادھر کا بھاری. اس کے سوا اور کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اس نظام کو نہیں بدلتے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کی اجارہ داری بھی کسی ایک جماعت کے پاس نہیں. اگر یہ ہو جاتا مذہب کے نام پر صرف ایک جماعت ووٹ مانگ سکتی, تو چلیے کم سے کم ملک کے اندر جو لوگ مذہبی کو فیصلہ کن سمجھتے ہیں وہ تو ووٹ دیتے. یہاں پر جے یو پی بھی مذہب کے نام پر ہے, جے یو آئی بھی مذہب کے نام پر ہے, منہاج صاحب بھی مذہب کے نام پر تشریف لے آئے الیکشن کے اندر اور ووٹ تقسیم کرانے کے لیے. جماعت اسلامی بھی مذہب کے نام پر ہے, کہیں اہل حدیث اگر ہے تو وہاں اہل حدیث بھی مذہب کے نام پر ہیں. یہ تو ڈویژن ہوگی. جو تھوڑے بہت کمیٹڈ بھی ہیں لوگ وہ بھی ڈیوائڈ. لہذا یہ راستہ جو ہے بہت فلیشیس ہے, خراب ہے. یہ چمکتا تو ہے پانی کی طرح, پانی اس میں ہے. دوسرا ہے ریزسٹنس موومنٹ, ایک منظم طاقت. یہ منکر ہے, یہ حرام ہے, اس پہ ہم شروع کریں گے کس چیزوں سے. وہ منکرات کے جن کا منکر ہونا سب لوگوں کو معلوم متفق علیہ ہے, تاکہ میکسیمم نمبر جو ہے مارکیٹ کے اندر سے وہ اس کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں. لیکن اس کے بعد ہم یہاں تک بھی آئیں گے, معاشی عدل, یہ زمینداریاں, یہ جاگیرداریاں, دکھائیے کمیشن یہ جائز ہے بھی کہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے اگر کہا ہوا کہ یہ حرام ہے, ایبسنسی لینڈ لارڈ نے تو یوں تو نہیں کہہ دیا, ہنسی بڑے پھرتے ہو. یہ منکر جو ہے, پھر اس نظام کو ہم بدلیں گے جب ہمارے اندر وہ ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ آ گئی. نظام بدل جائے, ریولیوشن آ جائے, پھر آپ الیکشن کے ذریعے سے اس کو چلائیں, کیری آن. اس لیے کہ الیکشن جو ہے کسی قائم شدہ نظام کو چلا سکتا ہے, نظام کو بدل نہیں سکتا. اس لیے کہ جو بھی پاور بیسز بنی ہوئی ہے معاشرے کے اندر, وہ پاور بیسز افیکٹ ہوں گے لا محالہ. میں نے کہا تھا نا جمعے میں کہ کیپیٹلسٹ اصل میں امریکہ میں عام آدمی سے الیکشن نہیں لڑ سکتا, بلینئر ہوتے لیکن پرچیز وہ ٹی وی پر جتنا وقت چاہے لے لیں, بڑے سے بڑے جو ان کے ٹی وی اداکار ہیں ان کو ہائر کر لیں, اخبارات میں لے لیں, پبلک کو باہر کر لیں. اس اعتبار سے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں انقلابی نیچ سے. اشد اوور کا یہاں پر تقسیم بھی ہوا تھا, انتخابی راستہ اور انقلابی راستہ, اس سے کیا متقابل ہے دوسرے کے ساتھ. باقی یہ کہ اگر جب وقت آ گیا, اول تو کوئی امید ہے نہیں کہ ہماری زندگیوں میں آ جائے, لیکن اگر آ جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑی نہیں, اور پھر ہمیں سنبھالنی پڑی ملک کی حکومت, تو سنبھالیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں گے نہیں نہیں نہیں, یہ کسی اور کے لیے رکھیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت سنبھالی تھی, اگرچہ وہ حکومت کے طالب نہیں تھے. جب پہلے حکومت مکے میں پیش کی گئی کہ آپ اپنی دعوت بند کر دیجئے, حکومت دیتے ہیں, ٹھوکر مار دی حکومت کو, لیکن جب اپنی ہی تحریک کے نتیجے میں حکومت آئی تو کس کی حکومت کی چلی, دین یو ہے یو کان سر یور ریسپانسبلٹی, اینڈ یو پھر وہ ایک فرض ہے, ذمہ داری. اس کا اصل میں اپروچ کا ڈفرنس ہے. بستی کا سبب اگر ایک لفظ میں مانے تو وہ ہے ایمان کی کمی. قرآن کی ایک آیت سے حل مل جاتا ہے, بلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی سربلند ہو گے اگر تم مومن ہوئے. اب اللہ کا کلام ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا, غلط نہیں ہو سکتا. نتیجہ یہ کہ اگر ہم سربلند نہیں ہیں تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہم مومن نہیں, مسلمان ہیں, نقلی مسلمان ہیں. جب مومن نہیں ہے تبھی ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہے, لما تقولون ما لا تفعلون. جب مومن نہیں ہے, کنوکشن والا ایمان نہیں ہے, تو ہم دین کے ایک حصے پر عمل کرتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, دنیا کے اندر رسوائی اس کی سزا ہے. تو یہ میں نے دو اس کے اسی ایک بات سے اور سپلٹ کر کے دو نتیجے سامنے رکھیے. اصل سبب ہے ایمان کی کمزوری یا فقدان, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم دین پر ایک قول اور عمل کے تضاد میں مبتلا ہے. دوسرے یہ کہ عمل کرتے بھی ہیں تو تھوڑے سے حصے پہ کرتے ہیں, پورے حصے نہیں کرتے. علم حاصل کرنا اس کے لیے اصل شرط ہے آپ کے اندر ایک عزم پیدا ہوتا ہے. انسان کو اللہ نے بہت بڑی شے بنایا, اشرف المخلوقات. یہ دھوکا دیتا رہے جی میرا تو ارادہ ہے بس, ہو نہیں رہا. ارادہ نہیں ہوتا, ارادہ ہو اور پھر نہ ہو. ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے. ارادہ ہو تو لوگ امریکہ دریافت کراتے ہیں, ارادہ ہو تو واسکو ڈی گاما جو ہے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ وہ ہندوستان پہنچا دیتا ہے ویسٹرن امپیریلزم کو. ارادہ ہو سب تو بڑی بات ہے, ارادہ ہو جائے تو راستے کھلے. اتنے ذرائع ہیں آج دین کے علم کے اصول کے لیے. یہ تو سمجھیے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انفارمیشن ایکسپلوژن ہے, آج ایک دھماکہ ہے معلومات جو ہے اتنی آج دنیا میں ہے. دین کی معلومات بھی کم نہیں, ادارے ہیں, انسٹیٹیوشن ہیں. اب ایک انسٹیٹیوشن ہم یہاں شروع کر رہے ہیں اور بھی موجود ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں چیپسٹ آپ کو ٹیوشن ملے گی اگر آپ عربی پڑھنا چاہتے ہیں. ہمارے بیچارے علماء دین جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں, آپ انگریزی کی ٹیوشن بچے کی لگائیں گے تو ہزار دو ہزار دے دیں گے, اور عربی کی ٹیوشن آپ کو 200 روپے میں مل جائے گی. چلے تو صحیح ہے, کرنے کا ارادہ نہیں. ارادہ ہو تو راستے تو کھلے پڑے. پھر جیسا تیار کیا, ابھی جن کی ہمت ہو جائے 6 مہینے کے لیے چلے میرے ساتھ. نقد معاملہ ہے, 27 اپریل سے ہمارے ہاں کورس شروع ہو رہا ہے 6 مہینے کا, 6 سے بھی کم ہوگا, 5.5 مہینے ہوں گے. ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ایک سوال میں شروع ہو جائے 8-10 سوال سے, اور پھر وہ 5-6 مہینے کا, پھر اس کے بعد تاکہ رمضان اور شوال کے مابین, شعبان اور شوال کے مابین ہم 5.5 مہینے سے دو سیشن کر لیں. وہ وقت لگا دیں اللہ کے لیے, یہ وقت جو ہے میں نے خالص کر دیا دین کے لیے. معاملہ برس کہاں, آپ نے میری بات سمجھی نہیں. میں نے تو کہا موت مقدم ہے, ہم یہاں جو آئے ہیں ایک موت گزار آئے ہیں. یہ ہماری زندگی اس وقت سے 2 موتوں کے درمیان ہے. پہلے ہمیں تخلیق کیا عالم ارواح میں, اس کے بعد چھڑا دیا ہمیں سو جاؤ. یہ پہلی نیند تھی, موت کی نیند جو ہم سو آئے.
پھر آنکھ کھلی ہماری اس عالم اسباب میں جسد کے ساتھ ہے. وہاں ہم صرف روح تھی, میری روح آپ کی روح مجرد جسد نہیں تھا. اب یہ ہے کہ روح اور جسد کے ساتھ ہم یہاں آ گئے, پھر موت آئے گی, جسد وہیں جائے گا جہاں سے آیا ہے, روح پھر آگے جائے گی. تو دو موتوں کے درمیان ہے. کن تم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, یہ تو سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے اندر ہی جو آیت آئی ہے وہ اتنی عظیم ہے. تم موت کی حالت میں تھے, پھر تمہیں زندہ کیا, اس دنیا میں آ گئے, پھر موت تاری کرے گا, پھر اٹھائے گا عالم آخرت میں. سمجھا مولانا, اصل میں یہ سوال اچھا نہیں ہے جو آپ نے کیا. شخصیات کو اس طرح زیر بحث لانا اچھا نہیں ہوتا. میں انہیں ایک بہت مخلص اور بہت ہی جذبے والا آدمی سمجھتا ہوں, اور انہوں نے جس راستے کو اختیار کیا اس پر جان دے دی. اب اس سے زیادہ صداقت کی کسی شخص کی کوئی اور مجھے تو دلیل درکار نہیں. البتہ ضروری نہیں کہ جذبہ جہاں ہو وہاں طریقہ کار بھی صحیح ہو اور اس سے بھی آپ کو اتفاق ہو. میرے نزدیک جو کام انہوں نے شروع کیا تھا اس میں وہ زیادہ انتہا پسندی پر چلے گئے. اہل تشیع کی تکفیر کا مطالبہ کرنا, انہیں کافر قرار دیا جائے, وہ ایکسٹریم سٹیپ تھا. کہ اس سے پہلے اہل سنت کے تمام جو اکابر ہیں ان کو اس پر جمع کرنا ضروری تھا. قادیانیوں کی تکفیر کا مسئلہ بھی ہوا, تو جب تک تمام شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث جماعت اسلامی اس کی ٹاپ قیادت جب تک مجتمع نہیں, یوں تو ہر ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے. بریلیوں کے نزدیک وہابی کافر, دیوبندی کافر, اور ان کے نزدیک جو ہے وہابیوں کے نزدیک مشرک کافروں سے بھی بدتر. تو یوں تو چلتے رہتے ہیں فتوے. سوال تو یہ ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ضروری ہوتا ہے کسی ایسے فیصلے کے لیے. لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ تھا بیچاروں کا کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی تھے. جمعیت علماء اسلام تو شیعوں کے ساتھ متحدہ بعد میں بھی شریک ہوتی تھی, اس کے سیکرٹری بھی ہوتے تھے شیعہ. اب دوسری طرف وہ ان کو کافر قرار دے رہے ہیں, کافر کافر شیعہ, کافر 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 شیعہ کافر. یہ میرے نزدیک ان کا طریقہ کار درست نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ میں نے ان سے ان کی زندگی میں بھی تعاون نہیں کیا. اور پھر جب ان کی شہادت ہو گئی ہے تو ایک جلسہ لاہور میں منعقد ہوا, مجھے میرا نام دے دیا گیا اس میں تقریر کے لیے. میری اجازت کے بغیر میں نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں یہ پولیٹیکل کیپیٹل جو ہے ان کی شہادت سے اپنے لیے ہم اپنا سیاسی جو ہے سرمایہ بنائے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے جب ان کی زندگی میں ان کا ساتھ نہیں دیا تو میں ان کے انتقال کے بعد بھی میں ان چیزوں کے میں شریک نہیں ہوں. یہ معاملہ اختلافی ہے, فقہی معاملہ ہے. میں ان چیزوں سے اپنا دامن بچانا چاہتا ہوں. آپ کسی اور مفتی صاحب سے عالم دین سے رجوع کریں. لازمن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں.
بارے میں جیسا آپ نے بتایا کہ لینے والا ہوگا,
وہ لینے والے کو بھی اتنے آسانی سے جہنمی نہ کہہ دیجیے. غریب کو کہہ دیں گناہگار ہوگا. باقی یہ جہنمی, اصل میں اس معاشرے میں دولت کی تقسیم کا نظام اتنا غلط ہے کہ آپ کے جو گھٹیا طبقات ہیں مجبوراً بھی لیتے ہیں. آپ صرف اپنے جبر کو دیکھ رہے ہیں. میں حیران ہوا, میں واپدہ آڈیٹوریم میں تقریر کے لیے گیا تھا, واپدہ ہی کے زیر اہتمام تھی. تو جو ڈرائیور تھا میں نے دیکھا بڑا زمین ہے, وہ گاڑی مجھے لینے آئی تھی. اور مجھے وہ محسوس ہوا جیسے کیڑوں کو کبھی نظر آیا تھا نا ایک پورٹر, اس نے وہ پیسے جب دینے چاہے تو ہتھیلی دیکھی. اس نے کہا یہ تو کسی بڑے لیڈر کی ہتھیلی ہے, جو بھی اس کو اپنی دس شناسی کا تھا. یہ تو پورٹر ہے, کلی ہے, ہاتھ اس کا ہے بڑے قائد کا. تو کچھ دنوں کے بعد ایک بڑی اسٹرائک ہوئی اور دیکھا کہ وہی جو پورٹر تھا وہ لیڈر کھڑا ہوا تقریر کر رہا تھا. تو پیرو نے کہا میرا خیال صحیح نکلا. ظاہر بات ہے کہ ان میں بھی ٹریڈ یونین کے اندر بھی لیڈر تو ہوتے جاتے. تو مجھے وہ سب بڑا نظر آیا لیڈر قسم کا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ کوئی پیٹرول ویٹرول بھی بیچتے ہو؟ نہیں. بالکل بیچتے اور بتا کے بیچتے. حیران کر لیجیے. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے آفیسر سے, جو تنخواہ آپ مجھے دیتے ہیں
اس میں مجھے لاہور میں ایک کمرے کا مکان آپ لے دیجیے کرائے پر، پھر ہم دیانت دار ہو جائیں گے. تو حالات اصل میں دو طرفہ ہیں، لیکن علماء کا فتویٰ جو ہے وہی صحیح ہے. رشوت لینا یقیناً گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. البتہ دینے میں رعایت یہ ہے کہ اگر آپ شرطیں گن لیجیے، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ شرطیں آدمی بھول جاتا، دینا جو جائز کر لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی ناجائز کام نہ ہو، حکومت کی کسی ٹیکسی سے بچنے کی آپ کی کوئی نیت نہ ہو، کوئی شے ایسی نہ ہو کہ جس میں سب کا حق برابر ہو اور آپ اپنی رشوت کے ذریعے سے اسے اپنے لیے طے کروا رہے ہوں، کسی دوسرے کا حق ہڑپ نہ کرنا ہو، صرف اپنا 100% صحیح جائز کام ہو، اور کوئی شخص خام خواہ اس کے اوپر جو ہے بیٹھ گیا ہے، کاغذ موو نہیں کر رہا، تو اگر آپ دے دیں گے تو اس میں یقیناً ایک رعایت ہے کہ اس میں دینے والا گناہگار نہیں ہے، لینے والا پھر بھی گناہگار. لینے والوں کی جو بات میں نے کہی اسے یہ نہ سمجھ لیجیے میں رشوت کو جواب کا فتویٰ دے کے آج جا رہا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوا، مطلب یہ کہ ایسے لوگوں کو پھر یہ کرنا چاہیے وہ ملازمت چھوڑے. آخر اللہ نے ہاتھ دیے، توانائی دی ہے، قوت دی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جیسے کہ ہمارے سارے سیاسی رہنما کے پولیس مین کو آپ تنخواہ جو دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی جان کا رسک لے وہ ڈاکوؤں سے لڑے، اور جو آتے ہیں بینکوں کو لوٹنے کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہو سیدھا کان کا تنخواہ جا دیتے ہیں اس کو. یہ سارا نظام بڑا جو ہے یہ اقتصادی نظام ہے، اور اس کے اندر اتنی ٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں ہے بلکہ اس اعتبار سے ان کے لیے بھی کوئی اپالوجی یہاں ہے. البتہ یہ ہے کہ صحیح بات یہی ہوگی کہ رشوت لینا بہر صورت، آپ نے ایک تنخواہ کیوں آپ نے ایکسپٹ کی بھائی، ڈیڈ یو ایکسپٹ دس سروس؟ اگر آپ نے کی ہے اب اسی میں گزارا کیجیے، ورنہ چھوڑ دیجیے، محنت مزدوری کیجیے. ایک عام کارپینٹر زیادہ کما رہا ہے، ایک عام معمار زیادہ کما رہا ہے، وہ باعث طریقے پر اپنی روزی کما سکتا ہے. موجودہ
نظام میں سود کے کس طرح رکھا
جائے؟ اس کو میں بیان کر چکا ہوں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے سود سے 100% پاک ہونا ممکن. پوری معیشت، پوری اکانومی سود پر ہے، انٹرسٹ بیسڈ ہے. گندم کا ہر دانہ جو ہم کھاتے ہیں اس کے اندر بھی سود شامل ہے. سود ہی کے اوپر وہ کھاد دی گئی ہے، سود ہی کے اوپر وہ ٹریکٹر دیا گیا ہے، سود ہی کے اوپر وہ ڈیزل جس سے ٹیوب ویل سے پانی نکالا گیا ہے، سود ہی سود. البتہ یہ ہے کہ اس میں اب دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میں جو گاڑھا سود ہے اس سے بچیے، کم تر پر آئیے، شیلو واٹر میں آئیے، ڈیپ میں نہ جائیے جہاں ڈوب جائیں گے آپ. اب ایک ہے آپ نے براہ راست سود پر رقم لیے کاروبار کر رہے ہیں، یہ بہت گاڑھا ہو گیا معاملہ. ایک یہ کہ آپ ایک ایسے کارخانے میں کام کر رہے ہیں جس کارخانے دار نے سود پر رقم لی ہوئی ہے، لیکن آپ تو کھڑے ہو کر وہاں پر کسی مشین پر کام کر رہے ہیں یا کسی آپ دفتر میں بیٹھ کر سٹور میں کام کر رہے ہیں، تو آپ دوسرے یا تیسرے نمبر پر آپ انوالوڈ ہیں، ڈائریکٹ انوالومنٹ آپ کے سود سے. ایک یہ ہے کہ آپ خود بینکر بن گئے ہیں یا بینک چلا رہے ہیں اور بینک کی سروس کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ سرکاری ملازمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی کوئی انٹرسٹ کی انٹریز آپ کو پاس کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ براہ راست اس میں ملوث نہیں ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ گاڑھے سے کم تر کی طرف آدمی چلنا شروع کر، یہ اس کی نیت کا اور اس کی سنسیریٹی آف پرپز اور انٹینشن کا ثبوت ہوگا. کہ اگر بینک میں ملازمت میں 10,000 روپیہ مل رہا تھا تو اس نے وہ چھوڑی ہے، اور 4,000 روپئے پر کہیں اکاؤنٹنٹ لگ گیا ہے کہ کم سے کم ثانوی درجے میں تو آ جاؤں نا میں، اس بینک جو اصل ہے ہی سود کا ادارہ، سود کی دلالی، اس سے تو بچاؤں اپنے آپ کو. یہ پریکٹیکل شکل ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ہم ملوث ہو رہے ہیں گناہ میں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اس کا کفارہ ادا کریں. کفارہ کیا ہے؟ اپنی توانائیاں لگائیں اس نظام کو بدلنے، انقلاب برپا کرنے، بجائے اس کے کہ ہم یہاں پھلنے پھولنے کی فکر کریں، یہاں جمنے کی، بلکہ یہ ہے کہ ہم تو یہاں پر تو رہیں قوت لا یموت پر، اور اپنی توانائی لگائیں تاکہ ہم اس سسٹم کو اوور ٹرن کریں اور یہاں پر وہ نظام قائم کریں اسلام کا کامل معاشی نظام.
مجھے یہ
پوچھا
تھا کہ میں یہاں آپ کے ساتھ پوچھا رہا ہوں، ایک بات یہ بہت ہوئی کہ یہاں پر ہاتھ ملے کر لوگ اپنی نہیں بیٹھا، لوگ اپنی چیز اس پر رکھنے میں دہیز نہیں کرتے، ایسے مرض میں بار بار چیز کر کے بیٹھا جائے.
اصل میں اس میں جائز ہے یا نہیں یہ فتویٰ تو کوئی مفتی صاحب دیں گے میں نہیں دے سکتا, لیکن اصولی بات عرض کر سکتا ہوں. قرآن کی تلاوت کے جو آداب ہیں, تعلیم کے ضمن میں اس میں رعایتیں ہیں. مثلا یہ کہ بغیر وضو کے آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے, لیکن حفاظ کے لیے جو حفظ کر رہے ہوں یہ اجازت ہے کہ وہ بغیر وضو کے چھو. ان کا تو پورا دن رات اسی میں لگتی ہے. اب اگر ان کے جو وضو کی پابندی لگا دی جائے تو ریٹائرڈ ہو جائے گا ان کا, اجازت علماء نے اجازت دی کہ وہ بغیر وضو بھی قرآن کو ہاتھ لگا. تو گویا کہ ضرورت کے تحت, تعلیم کی ضرورت کے تحت ان آداب میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے. اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مجمع میں جہاں 300-400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید سامنے اس طور سے ہو کہ دوسرے کے سامنے نہ آئے, وہ اس اعتبار سے اس کو آپ سمجھیے کہ عموم میں بلوا ہے, مجبوری کی کیفیت ہے. اچھا, اور اگر آپ کے سامنے قرآن نہیں ہے تو آپ کی توجہ پھر سامنے مقدر کی طرف نہیں رہے گی, آپ اس سے فائدہ اتنا نہیں اٹھا سکیں گے جتنا کہ ٹیکس آپ کے سامنے ہوتا فائدہ اٹھائیں گے. اس اعتبار سے اس میں طبیعت تو ہماری بھی جو ہے اس میں منفرد ہوتی ہے, اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن یہ کہ یہ مجبوری ہے, اس مجبوری کے تحت اسے ہر ضرورات و تصریح المحظورات, تو یہ کہیں جہاں مجبوریاں ہوں تو اس میں کوئی کمی ہو جائے تو ایسی بڑی بات نہیں. ویسے اس میں ایک بات میں عرض کر دوں, اصولاً عالم عرب میں اور ہندوستان پاکستان میں ایک معاملہ بڑا متضاد ہے. عربوں میں آپ دیکھیں گے قرآن پڑھنے کا شوق بہت, مسجد میں آئے گا یا دو منٹ رہتے ہیں فوراً اپنی دو سنت پڑھ لیے پھر وہ نکالے گا قرآن شریف بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے. لیکن یہ ہے کہ وہ آداب اتنے نہیں ہیں ان کے یہاں جتنے ہمارے یہاں. اگر آپ اقامت ہو گئی وہیں سامنے رکھے گا سجدہ کرے گا. یا میں نے یہاں تک دیکھا مسجد نبی میں کہ جہاں جوتیاں رکھ دی جاتی ہیں وہ ستونوں کے ساتھ وہیں اوپر رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ کہ پڑھتے, ہمارے یہاں ادب ہی ادب ہے, پڑھنا پڑھنا سب خراب ہے. یہ دونوں انتہائیں ہیں, ان دونوں سے بچنا چاہیے, ادب بھی لیکن پڑھنے کے لیے ادب ہے اصل میں. ورنہ یہ کہ نہ پڑھنا سب سے بڑی بے ادبی ہے.
آپ نے بتایا تھا تو خالی ہو گیا ہے, آج کل اس کو پیشہ بنا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی کچھ دینا چاہتی ہوں جو خالی ہاتھ نہیں دینا چاہتے.
مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے تیسویں بارے میں یہ کہا کہ خالی نہ جانے دو. قرآن کا ترجمہ میں نے کیا, اس میں صرف یہ ہے کہ چھڑکو نہیں, آپ کسی سائی کو نہیں دے سکتے, نہیں دینا چاہتے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پروفیشنل بیگر ہے, نہ دیجیے, چھڑکیے.